خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ
وعلى آلك وصحابك.
اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرہ اپنی برکتیں اٹھا رہا ہے، اللہ پاک مرشد کریم کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے. امیر اہل سنت کی بارگاہ عالیہ میں عرض ہے، یوں تو فی زمانہ کپڑوں کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ دن بدن فیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی میں آج کل جو برقعے پہنے جا رہے ہیں ان کے اندر بھی فیشن اور نقش و نگار والے پہنے جا رہے ہیں، تو کیا ایسے برقعے پہننا جائز ہے؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے برقعے کے بارے میں کہ خیمہ نما برقع ہو ڈھیلا ڈھالا، لیکن آج کل تو خیر ایک سے ایک فیشن والے برقعے واقعی چلے ہیں کہ اگر بوڑھی بھی ہو تو برقع شاید ایسا ٹائٹ ہو کے جوان لگے، طرح طرح کے. تو برقعے کا مطلب تھا ایک تو پردہ بھی ہو اور ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کی نظر بھی اس پر نہ پڑے، غلط نظر. لیکن بہرحال یہ کہ اب تو نت نئے فیشن ہے برقعے میں بھی، اب اس کو کون سا برقع ناجائز کون سا جائز یہ تو مفتی صاحبان ہی اس پر کوئی تبصرہ فرما سکتے ہیں. بہرحال سادہ اور مطلب ڈھیلا ڈالا برقع ہو یہ امام غزالی نے لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اتیم تائی کے متعلق بتائیے یہ کون ہے؟
ایک مشہور شخص ہے جو مطلب اس کی سخاوت مشہور ہے، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا اس لیے اس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں بعض اوقات مبلغین میں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن میں توجہ دلا دوں کہ حتیم تائی ہوگا سخی، اب اس کے واقعات ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی آیا ہو تو بتا دیں. اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کوئی سخی ہو تو بتا دیں، خود بھوکے رہ کر جس طرح اوروں کو کھلاتے تھے، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کی بھی ایک سے ایک سخاوت کی مثالیں ہیں. عدی بن حاتم یہ مسلمان ہو گئے تھے،
روایت ملتی
صحابی بن گئے تھے. جی ہاں جی.
حاتم تائی کی بیٹی جو ہے نا وہ ایک جنگ میں واقعے میں وہ گرفتار ہوئی تھی اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میرے والد یوں 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 کرتے تھے اور ایسے ایسے تھے تو میرے لیے رعایت کی جائے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے. اس طرح کی وہ امام غزالی علیہ الرحمٰن اس طرح کی روایت نقل کی ہے احیاء العلوم میں. تو کسی نے پتا نہیں میں آپ کو ایسا سنا دیتا ہوں, کسی نے یوں بیان کیا تھا, جیسے سخاوت کا آپ نے ذکر کیا نا, کسی نے بیان کیا ہے کہ وہ حاتم طے کی بڑی سخاوت کا وہ بیان کرتا تھا کہ ایک دفعہ ایک حاتم طے بیٹھا ہوا تھا, واللہ علم کیا ہے کیا نہیں ہے, کہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اتنے سارے دروازے بنائے تھے, تو ایک شخص آیا ایک دروازے سے تو حاتم طے نے اس کو دیا, وہ دوسرے دروازے سے آیا اس کو بھی دیا, وہی تیسرے دروازے سے اس کو بھی دیا, وہ تمام دروازے جس دروازے سے آیا وہ دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا, اس کو پوچھا نہیں کیوں وہ بار بار آتا ہے. تو یہ ہے حاتم طے کی مثال. تو کسی عاشق رسول نے کہا کہ یہ حاتم طے تھا کہ جو اتنا دیتا تھا کہ بار بار آنے کی ضرورت ہوتی تھی, میرے کریم ایک بار دیتے تھے اور اتنا عطا فرماتے تھے کہ پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی تھی.
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو یہ بات نہیں. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا دیتے تھے کہ جھولی میں سماتا نہیں تھا. اس طرح کے اشعار بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال یہ بھی آپ سے کرنا ہے کہ بچہ ہو یا بوڑھا, جوان ہو یا, دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ وہ یہ نعرہ لگائے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی جنتی. اچھا پھر یہ جنتی 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 کی ایک تکرار ہو رہی ہوتی ہے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ بچے بچے ہر طرح سے بول رہے ہوتے جنتی جنتی. تو یہ آپ کو میں نے دیکھا آپ پسند بھی بہت کرتے ہیں اور مطلب لگواتے بھی یہ نعرہ, آپ کو اس نعرے کے کیا کیا فوائد نظر آتے ہیں کہ بچہ بوڑھا ہر طرف سے ایک ہی نعرہ جیسے کہ لگتا ہو ہر صحابی یہ جنتی جب, پھر آپ اس کی تفصیل میں بھی بیان فرما دے کچھ اس کی حکمتوں پر بھی روشنی ڈالیں.
جی جی, یہ ظاہر ہے مطلب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں, اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. حدیثوں میں ہم کو اس کی ترغیب ہے کہ اپنے اہل بیت کے تعلق سے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اس مفہوم کی حدیث پاک بھی ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہے. یہاں تک ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ پاک کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ,
قابل غور ہے تمام صحابہ کی. یہاں مطلب یہ کوئی کہ فکس نہیں ہے کہ اتنے صحابہ کی یا فلاں فلاں صحابہ کی, بلکہ تمام صحابہ کی محبت اللہ تعالی دل میں پیدا کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تمام صحابہ کی محبت سے مشرف فرمایا. یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے. اپنے بس کی بات نہیں ہے, یہ نصیب والوں کا سودا ہے, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو صحابہ کرام کا درجہ بہت بڑا ہے, تو اس لیے بچے بچے کے دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, یعنی اللہ اور رسول کی محبت تو ہوتی ہے, صحابہ کرام کی بھی ہو, اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہو, تو اس کے لیے بھی مطلب ہم یعنی کہ یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو سمجھاتے رہیں سکھاتے رہیں کہ صحابہ کی محبت صحابہ کی محبت صحابہ کی محبت, اور یہ ذہن دے کہ ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی.
یعنی کسی کی تفریق نہیں ہے اس میں کہ کوئی جنتی ہے اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا اللہ کریم پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ترجمہ کنز الایمان. تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس مبارک آیت کے تحت فرماتے ہیں، ان صحابہ اکرام علیہ مردوان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے، کیونکہ رب وعدہ فرما چکا، رب وعدہ فرما چکا ہے تمام صحابہ عادل و متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا. جنت کا وعدہ فاسق سے نہیں ہوتا. یہاں تک تو نور العرفان کی عبارت مکمل ہوئی. تو بہرحال یہ کہ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کی نسبت سے ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، اور کسی بھی صحابی کی گستاخی حرام اور گمراہی ہے. تو ہر صحابی نبی
جنتی جنتی،
اور صحابی اور صحابیات بھی
جنتی جنتی
جنتی جنتی، چار یارانِ نبی
جنتی جنتی،
چار یارانِ نبی
جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی،
ہے معاویہ بھی
جنتی جنتی،
اور ابو سفیان بھی
جنتی جنتی،
ہر زوجِ نبی
جنتی جنتی،
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی،
اور صحابیات بھی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی. قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 میں ہے، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان یعنی صحابہ کے ایک مد یہ پیمانہ ہے ناپ ایک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس مد کے آدھے کو. تو یوں صحابی کی شان ہی الگ ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے. سیاہ ستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3888 پر ہے، رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تانو تشنی کا نشانہ نہ بنا لینا، بس جس شخص نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایزا پہنچائی تو اس نے ضرور مجھے ایزا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایزا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایزا پہنچائی. تو جس نے اللہ پاک کو ایزا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت سیدنا امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ بہتر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا شان ہے کہ تمام صحابہ میں، بلکہ آپ شاید خطبے میں سنتے بھی ہوں گے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، رسول اور نبیوں کے بعد، سب سے افضل انسانوں میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان پر ہماری جانیں قربان، ہماری شانیں قربان، ہماری آنے قربان،
آمین،
ہماری آنے والی نسلیں قربان.
آمین آمین.
یہ ان کا مقام تو دیکھو کہ یہ یار غار بھی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے، ہجرت ساتھ کی، اور اب یار مزار بھی ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، فاروق اعظم بھی قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، اور اس شان سے یہ اپنی قبروں سے قیامت جب حشر ہوگا تو اس وقت نکلیں گے کہ سیدھی طرف صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور پیچھے اہل بقیع جنت البقیع والے ہوں گے. کاش ہم بھی اس جلوس میں شامل ہوں. اس طرح شان و شوکت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلے گی میدان محشر کی طرف. کیا بات ہے، کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جنت البقیع میں ہماری تدفین ہو جائے.
آمین.
تو بہرحال ایک ہر صحابی اپنی جگہ پر، اس کا مقام ہے، اپنی فضیلت ہے، اور ہمیں ہر صحابی پر بالکل یعنی آنکھیں بند رکھنی ہے، آنکھیں بند رکھنی. صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی کی میں ڈیفینیشن عرض کر دوں کہ جس نے ایمان کی نظر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری حیات میں دیکھا، چاہے ایک لمحے کی صحبت مل گئی. اگر جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا تھے، اگرچہ وہ ظاہری آنکھ سے نہ بھی دیکھ پائے لیکن صحبت تو ملی نا، تو ایک لمحے کی بھی صحبت ایمان کے ساتھ مل گئی سرکار سے، اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے. تو وہ صحابی ہے، اور ایسا خوش نصیب فرد جو ہے یہ جنتی ہے، کہ ہر صحابی یہ نبی
جنتی.
سیاستہ یعنی حدیث پاک کی مشہور چھ کتابوں میں سے کتاب ترمذی شریف جلد نمبر 5، حدیث پاک نمبر 3868 پر ایک دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً واہدی بہی. اے اللہ پاک انہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. مسند الفردوس کے حدیث نمبر 8530، اے معاویہ میں تم سے ہوں. پیارے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. پھر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیاں درمیان اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا، تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے. کیا شان ہے. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں اور عظیم صحابی رسول. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو، انہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دار الامان بنا دیا، اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے، یعنی اس کو پناہ ہے. تو جن کے گھر میں داخل ہونے والے وہ امان ہے، تو صاحب دار یعنی جو اس گھر والا ہے اس کی امان کا کیا عالم ہوگا؟ آپ رضی اللہ عنہ کا نسب خاندان کا سلسلہ چند واسطوں سے اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمایا. اوقیہ مطلب ناپ. ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی قربانیاں دی, یہاں تک کہ اپنی دونوں آنکھیں رائے خدا میں جہاد کے اندر قربان کر دی. آج سے تقریباً 500 سال پہلے کے ایک مشہور محدث حضرت سیدنا امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کا حدیث پاک نقل کرتے ہیں, غزوہ طائف میں جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ میری آنکھ رائے خدا میں شہید ہو گئی. تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور یہ تمہیں لوٹا دی جائے, واپس دے دی جائے, اور اگر تم چاہو تو اس کو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو حضرت ابو سفیان نے عرض کیا, بس جنت, مجھے تو جنت چاہیے, یعنی میں صبر کر کے جنت کا طالب ہوں, میں آنکھ نہیں جنت. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کا عالم تو سنیے. الاصابہ الطبقات الکبیر لابن سعد میں ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عجوا کھجور تحفے میں بھجوائی اور پھر فرمایا, انہیں اور فرمایا, یہ اپنائیت کی بات ہے, اور فرمایا مجھے تحفے میں کھانا بھیجو. کیا شان ہے صحابہ و اہل بیت کی, تو ان کی محبت, جن کی محبت کی تعلیم سرکار نے دی ہمیں کہ صحابہ سے محبت, اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ اپنی اولاد کو, اور صحابہ کی محبت کا بھی میں نے آپ کو روایت بیان کی. تو بس یہ کہ میری بھی خواہش ہے اور ظاہر ہے کہ ہر درد رکھنے والے کی خواہش ہوگی جو سچ حقی کے معنوں میں عاشق صحابہ و اہل بیت ہو, وہ یہی چاہے گا کہ ہر صحابی کی محبت اہل بیت کے ہر فرد کی محبت دلوں میں راسخ ہو جائے, مضبوط ہو جائے, اور ہر لمحے ہر سانس ان کی محبت باقی ہو اور دنیا سے جائے تو ان کی محبت دل میں سلامت ہو. تو اس لیے بارہ لے کے وہ ہم سب کو یہ ذہن بنانا چاہیے, اپنی اولاد کو بھی صحابہ کرام علیہ مربان صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام بھر بھر کے پلانے چاہیے. اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر آخرت میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت بے مضبوط کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اہل سنت کا یہ بیڑا پار اصحاب
نجم ہے سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا شیطان بھی انسان سے نیکی کرواتا ہے؟ اگر کرواتا ہے تو انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ نیکی شیطان نے انسان سے کروائی ہے؟
شیطان بعض اوقات وہ نیکی کروا لیتا ہے لیکن اس میں بھی اس کی شرارت داخل ہوتی ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت ہے, اس طرح کے ایک بار وہ نماز فجر کے لیے شیطان نے آپ کو جگایا, اٹھئے جماعت سے نماز پڑھ لیجئے. آپ جا کے پوچھا کون, تو وہ جگانے والے نے کہا کہ میں شیطان. وہ تو تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے, تو نے نماز کے لیے اٹھانا کب سے شروع کر دیا؟ تو بولا وہ تو آپ ہے نا, مجھے پتا ہے کہ آپ کی اگر جماعت نکل گئی اور اتنی توبہ اور استغفار کریں گے کہ آپ کو ایک نماز کے بدلے نہ جانے کتنی نمازوں کا ثواب مل جائے, اور آپ کے لیے کیا کیا مطلب ہے کہ آپ کے رتبے بلند ہو جائے, اس لیے میں آپ کو کیسے سونے دوں, اس لیے ایک نماز پڑھ لیں آپ بس. تو یہ شیطان نیکی کروا کر بھی بعض اوقات پھنسا دیتا ہے, بعضوں کو نیکی کروا کے ریا میں مبتلا کرتا ہے. بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں, بہت نیک کام کر رہا ہوں, واقعی ان کام نیک ہوتا ہے لیکن اس میں ریا میں وہ اس کو مبتلا کر کے رکھتا, پھنسا کے رکھتا ہے, اور اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں یہ ریا کر رہا ہوں. یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام بظاہر نیک ہوتا ہے لیکن دوسرے کی حق تلفی بھی ہو رہی ہوتی ہے, دل آزاری بھی ہو رہی ہوتی ہے, کر نیک رہا ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی تلاوت کرے, قریب بندہ سویا ہوا ہے, وہ زور زور سے تلاوت کرے, اس کی بار بار آنکھ کھلتی ہے, وہ بیچارہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے نہیں, قرآن کریم پڑھنے سے روکتا ہے, میں تلاوت کر رہا ہوں. تو یہ گناہگار ہو رہا ہے تلاوت کرنے والا, اس کو سونے دے یار, کہیں اور جا کر تلاوت کر. اسے زور زور سے نعت شریف پڑھ رہا ہے, جیسے ہمارے یہاں یہ نعت خوانی ہوتی ہے نا, آدھی رات تک ایکو ساؤنڈ پہ لگے ہوتے ہیں اور گھر میں لوگ جو ہے وہ پریشان, بچے چونک چونک کے جاگ رہے ہوتے ہیں. اب اس گھر کے دو چار آدمی آپ کے ساتھ ہوں محلے کے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ایک دن کا بچہ بھی تائید میں کہ ایکو ساؤنڈ چلاؤ, اور سو سال کی بڑھیا بھی تائید میں کہ چلاؤ, ہارٹ کا مریض بھی تائید میں کہ آپ چلاؤ, جو بڑی مشکل سے بےچارا وہ نیند کی گولیاں کھا کے آنکھیں میچ کر پڑا ہے, اب وہ اس کے کان پھاڑ آواز آ رہی ہے, اور اگر کوئی بےچارا روکے تو بولے یہ وہ ہے, یہ ہے, اس طرح نعتوں سے روکتا ہے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے, نعت اور تلاوت سے بھی ہماری آواز سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, یہاں تک کہ لبیک پڑھنے کے تعلق سے بھی لبیک بلند آواز سے مرد کے لیے پڑھنا احرام والے کے لیے یہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی نمازی کو, کسی تلاوت کرنے والے کو, عبادت کرنے والوں کو یا سونے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو. تو اس لیے شیطان جو ہے ایسے کام ہم سے کرواتا ہے جس کو ہم نیک کام سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں. جیسے جشن ولادت کے دنوں میں بھی بعض لوگ بڑے بڑے مائک لگاتے ہیں ہمارے یہاں, وہ کسی کے گھر کی طرف اس کا رخ ہو, بےچارے وہ سو نہ پائیں, کوئی اگر کچھ بولے تو لڑائی کریں. تو ہم جشن ولادت مناتے ہیں اور منائیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ کہ سب شریعت کے دائرے میں کرنا ہے, ہمارے کسی بھی نیک کام سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, بس تکلیف نہ ہو, یہ ضرور خیال رکھنا ہے. تو شیطان ہم سے ایسے ایسے کام کروا رہا ہوتا ہے, ایسے بہت سارے کاموں کی مثال لی جا سکتی ہے کہ جس سے مطلب بندہ نیک کام سمجھ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے. قربانی کی کھالے جبا کرنا نیک کام ہے, لیکن اب خون والے کپڑوں سے نماز پڑھنا یہ نیک کام تھوڑی ہے. یہ ویلفیئر جو بارش کی جو جیسے خدمت ہو رہی ہے نیک کام ہے, لیکن اس کی وجہ سے کپڑے گٹر کا پانی اگر کھڑا ہوا اس میں گھس گئے اور پھر کوئی نماز کے لیے اس کو پاک نہیں کیا, کپڑے پاک نہیں پہنے, بدن پاک نہیں کیا, یا یہ کرتے کرتے پانی میں اتنا چلتے رہے اور پتا بھی ہے سب کچھ لیکن نماز قضا کر دی, بھائی مصروفیت تھی, کھانا بانٹ رہا تھا میں ویلفیئر میں, تو یہ تھوڑی کوئی ثواب کا کام ہے. یا پانی میں آپ ویلفیئر جیسے دعوت اسلامی کی ویلفیئر والوں کو سمجھو مدنی پھول میں دے رہا ہوں کہ آپ پانی میں چل رہے ہیں, اب آپ نے آدھی رانے کھول دی ہیں کپڑے بچھانے کے لیے, تو یادیں ننگے ہو کر چل رہے ہیں, کوئی ایسا کرتا ہو تو ظاہر یہ تو صحیح نہیں ہے نا. ہاں جب تک ایک حصہ چتر کا پانی میں چھپا ہوا ہے کسی کی نظر نہیں پڑ رہی تب تک صحیح ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے اور گھٹنے بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں پانی کے باہر لوگوں کو, تب تو آپ گناہ گار ہیں. آپ جا رہے ہیں نیک کام کرنے کے لیے کہ کسی بارش زدہ کو میں یہ کھانا دیا ہوں, یہ کھانا دینا یہ اچھا کام تھا, لیکن یہ کیا آپ نے کر دیا. تو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے, اپنے شاپر میں کپڑے بھی رکھیں اور ایسا انتظام ہو کہ نماز کا کہ آپ مطلب اسی وقت دینے جائیں کہ کوئی بیچ میں نماز نہیں آنی چاہیے. اب بیچ دریا میں پانی کے ذخیرے میں گھرے ہوئے آپ نماز کیسے پڑھیں گے, اور گئے بھی جان بوجھ کر ہیں, پتا ہے کہ ابھی عصر تو پڑی ہے مغرب ہونے والی ہے اور آپ ہرو بھرو جا رہے ہیں دو میل پانی میں جا کر قوم کی دکھیاری امت کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے خدمت کرنا, لیکن نماز پڑھنا یہ بھی تو اچھی بات ہے نا, اور یہ فرض ہے نا. تو یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, ہر نیک کام اپنے اصول کے مطابق کرنا ہے کہ ذرا بھی اس میں کوئی سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارا کوئی فرض چھوٹے, واجب چھوٹے, ہمارے کپڑے ناپاک ہوں, ہمارا بدن ناپاک ہو جائے اور ہم نماز سے محروم رہ جائیں, یا ہم ایسے مصروف ہو جائیں کہ ہم نماز قضا کر دیں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. نہیں نہیں بھائی, نماز فرض ہے. روز محشر کہ جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود, جہاں گلان دینے والا دن ہے محشر کا دن, قیامت کا دن, سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی اعمال بھی درست, اور جس کی نماز ہی بگڑی اس کے باقی اعمال بدر جائے اولا خراب ہوں گے. تو اس لیے مطلب ہر کام کو اپنے انداز پر اور عین شریعت کے دائرے میں رہ کر 100% اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق بجا لانا ہے جب ہی نیکی ہے, ورنہ تو پھر دیکھ لیں آپ کسی کا جیب کاٹ کر آب میں جیب کاٹ لوں اور غریب ضرورت مند اس کو دیا ہوں تو ہے بڑا مالدار کا بہت مال ہے, تب تو جیب کاٹنے کی اجازت تھوڑی ملے گی, غریب کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے آپ دعا کر دیں, دعا کرنا بھی تو مدد ہے نا, جیب کاٹ کر ہی مدد کرنا, ڈکیتی مار کر کہ میں غریبوں کو بانٹوں گا, مالدار کیا ڈکیتی مار کے آ گئے کسی کا مال چرا لیا, بولا میں غریبوں کی خدمت کروں گا, دکھیاری امت کی خدمت کروں گا, تو نہیں بھائی, اللہ تعالی میرا آپ کا محتاج نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ وہ ہم نیکیاں کریں اس کا بھی وہ محتاج نہیں ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہے, تمام میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ کان کھول کر سن لیں کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے یہ 100% اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. ذرا بھی شریعت کی حد ہم نے توڑی تو وہ نیکی, پھر نیکی کیسے رہے گی, وہ ثواب کیسے ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جو بارشوں کا پانی ہوتا ہے اس میں بارشیں ہوتی ہیں تو ڈھلوان سے پانی آتا ہوا, اونچی مقام سے پانی آتا ہوا ایک مقام پر نیچے جمع ہو جاتا ہے, تو کیا اس مقام پر ہم وضو اور غسل جو فرض ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟
یعنی پانی بارش کا تو پاک ہے, اب وہ کہیں جمع ہوا ہے اور اس میں ظاہری طور پر کوئی نجاست ہے نہیں تو ظاہر پاک ہے وہ پانی, یہ پانی پاک ہے تو اسے وضو بھی ہو سکتا ہے غسل بھی ہو سکتا ہے, برتن میں بھی تو پانی بھرتے ہیں تو پاک ہوتا ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس طرح گڑے میں بھر گیا پانی تو وہ پاک ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا پانی کی یا کسی چیز کے ناپاک ہونے کی تو اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. جو لوگ بات بات پر گالیاں بکتے ہیں ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے.
گالی دینا مسلمان کو یہ فسق ہے, اور جو گالیاں دیتا ہے نا اس سے ایک طبعی طور پر جو بھی سلیم الفطرت شخص ہوگا نا, یعنی کہ اچھی مطلب جس کی نفاست طبیعت میں ہوگی, شرافت ہوگی, تو وہ اسے گھن کھائے گا گندی گالیوں, گندی گالیاں دینے والے سے اس کو مطلب یعنی کہ کوفت ہوگی. اور گالیاں دینا, ظاہر مسلمان کو گالی دینا یا گندیاں گندی گالیاں, تو شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت ہے. دیکھیں گالیاں دینے والے اور فوش باتیں کرنے والے کے منہ سے وہ جہنم میں ایسی بدبو نکلے گی کہ خود جہنمی چیخ اٹھیں گے کہ یہ مطلب کون آ گیا ہے. اتنی اس کی مطلب ہے کہ رسوائی یہ گالی دینے والے کی. آج گالی کے دو لفظ بڑے آسان لگتے ہیں جو زبان سے بندہ نکال دیتا ہے, لیکن حقیقت میں گالی دینا جو ہے نا یہ بہت ہی بری صفت ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو محفوظ رکھے, جو گالیاں دیتا تھا اس کو توبہ کرے, اور اگر کسی کو گالی دی ہے اور اس کا ذرا دل بھی دکھے گا, مسلمان کی توہین ہے اس کو گالی دینا, اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی نا. دل آزاری کی اگر صورت پائی, لیکن گالی دینے والے کا ٹھکانا نہیں ہوتا, تو گدھے کو بھی دے گا, گھوڑے کو بھی گالی دے گا, بکرے کو بھی دے گا, دروازے کو بھی دے گا, دیوار کو بھی دے گا, ہر چیز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ذرا درو دیوار سے تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے گالی دے کر, اس سے تو معافی مانگنی پڑے گی نا. یہاں بندے کا حق بھی تلف ہوا اور اللہ نے بھی اجازت نہیں دی, شریعت میں بھی منع ہے, توبہ بھی کرنی ہوگی, آئندہ بچنا بھی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال آیا کہ کیا اپنی مادری زبان میں پشتو وغیرہ میں دعا کر سکتے ہیں یا دعا عربی میں ہی کرنی ہے اور عربی میں دعا قبول ہوتی ہے؟
دعا تو اپنی اپنی زبان میں بالکل کرے, جو قلبی جذبات دلی جذبات جو ہیں وہ بندہ اپنی زبان میں ہی بول سکتا ہے, ہر ایک کو عربی تو آتی نہیں ہے نا. اور بے شک وہ قرآنی دعائیں حدیث کی دعائیں, قرآن و حدیث کی دعاؤں کو دعائیں محصورہ بولتے ہیں, تو حصول برکت کے لیے دعائیں محصورہ بھی پڑھے بے شک, اور اپنی جو دل میں دعا ہے وہ اپنی زبان میں بھی بے شک مانگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا کا کیا طریقہ ہے؟
ولی عبادت کے ذریعے, اس طرح کوئی کہے کہ میں عبادت سے ولی بنوں, تو ولی جو ہے نا یہ اصل اللہ کی عطا سے بنتا ہے, کوشش سے نہیں بنتا کہ میں کوشش کروں یہ کر لوں تاکہ ولی بن جاؤں. تو ولایت وہ بھی ہے, عطا یہ قسمی نہیں ہے, کوشش سے نہیں ملتی. دعا کر سکتے ہیں کہ میرا بیٹا ولی بن جائے. آپ کو اگر ولی بننے کا شوق ہے تو اپنے لیے بھی دعا کریں, ہم باپ بیٹے ولی بن جائیں, ہمارا سارا خاندان ولی بن جائے, دعا میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض لوگ یوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے, علم دین سیکھ کر مولانا بنے تو بھوکے مر جاؤ گے. یہ ارشاد فرما دے کہ ایسا کہنا کیسا, اور ایسے کہنے والوں کو کس انداز میں اصلاح کی جائے؟
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, پیج نمبر 357 پر ایک سوال, دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے, علم دین سیکھ کر مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے, یہ کہنا کیسا؟ جواب, اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے, اس لیے کفر ہے. قائل یعنی جو ایسا کہہ رہا ہے اس پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے, توبہ بھی کرے اپنے کہے سے اور نئے سرے سے ایمان بھی لائے, ایمان کی تجدید کرے, رینیو کرے, توبہ کرے, کلمہ پڑھے. اور اگر علم و علماء کی توہین ہی مقصود تھی تو قطعی کفر ہے. قائل کافر مرتد ہو گیا اور اس نکاح بھی ٹوٹا, اور وہ پچھلے نیک اعمال بھی اس کے ضائع ہوئے. تو تو بہرحال یہ کہ علم دین کی توہین جو ہے یہ کفر ہے. دینی کتاب کی توہین کفر, شریعت کی توہین کفر, یہ اسی بات نہیں. عالم دین کی توہین علم دین کی وجہ سے اگر کرتا ہے تب بھی کفر ہے. اور یہ کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اور بھوکا مرتا کب ہے, یہ بھوکے تو تعلیم یافتہ مرتے ہیں بےچارے بس. یہ تو میں بڑا پرانا چیلنج ہے, ابھی تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. جو روز خودکشیاں ہوتی ہیں, پتا نہیں ایک منٹ میں شاید دو منٹ میں تین خودکشیاں شاید ایوریج ہے دنیا میں. تو ان میں جب بھی کوئی کسی عالم دین, تو عالم دین کا عالم ہو, داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, علم دین کا عالم ہو, کسی عالم دین نے کسی مفتی اسلام نے کبھی خودکشی کی ہے, آپ اس کی ایک مثال دے سکتے ہیں, تو آپ بتائیے کہ بھوکا مر کون رہا ہے؟ بے روزگاری سے تنگ آ کر لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب ماڈرن تو ہوتے ہیں, علماء تو نہیں ہوتے اس میں. یوں عالم دین اس کا مطلب کہ خوشحال ہے, اس کو اتنا ٹینشن نہیں ہے جتنا جو غیر عالم ہے اس کو ٹینشن ہے. اور جتنی عزت معاشرے میں عالم کی ہوتی ہے, مسجد کے امام حالانکہ عالم نہیں ہوتا, ہر امام عالم نہیں ہوتا, یہ اس کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں, لوگ اس کی دست بوسی کریں گے, احترام کریں گے, آئے گا آئیں گے وہ تو اچھی جگہ پر, عزت کی جگہ بٹھائیں گے. اب بھی ہے نا سر, عام آدمی کی اتنی عزت کہاں ہے؟ یہ بہت غلط تصور ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے. اور جو علماء ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے دنیاوی تعلیم سے کورے ہی ہوتے ہیں, ایسا تھوڑی ہے, اسے انگلش بول رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے علماء آپ دیکھ لیں, ایک سے ایک انگلش بولیں گے, اور دنیاوی معلومات ان کو اتنی ہوتی ہے کہ یہ دنیا دار جو دنیاوی معلومات پر اگر یہ پھولتا ہے نا, آ کر بیٹھ جائے ان کے بعد تو پتا چلے گا کہ دنیا کی معلومات کس کو زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اویس رضا سوال کرتے ہیں, کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
جو ذہین ہوتا ہے نا وہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے, کہ وہ جو پڑھتا ہے اس کو یاد رہ جاتا ہے, تو اس کو وقت کم لگتا ہے, اور جو کم ذہین ہوتا ہے اس کو وقت زیادہ لگتا ہے. کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر اگر یاد کرے تو یاد جلدی ہوگا. دو طلبہ کی حکایت علامہ زرنوجی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے نا راہ علم میں, اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک جگہ سے دو طالب علم گئے, جب پڑھ کر واپس آئے, نہیں علم دین کے لیے انہوں نے سفر کیا واپس آئے, تو ایک تو بہت بڑے عالم بن کر آئے, دوسرے ایسے نہیں تھے. تو جب انہوں نے معلومات کی علماء نے کہ یہ اس میں کیا فرق ایسا کیوں ہے, تو جو بہت اچھے عالم بن کر آئے تھے نا ان کا یہ یعنی کہ سامنے آیا کہ جب بھی یہ سبق یاد کرتے تھے, علم دین حاصل کرتے تھے جب بھی, تو یہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ منہ قبلے کی طرف رہے. یوں مطلب یہ علماء نے فیصلہ کیا کہ اس کی برکت ہے یہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیچنے کی. اور ویسے بھی کعبے کی طرف رک کر کے اکثر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیچا کرتے تھے, تو یہ سنت بھی ہوئی جب بھی ممکن ہو تو بندہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو زانو بیٹھتے تھے, التحیات میں بیٹھتے نا جس طرح. اب ہماری تو حالت یہ کہ ہمارے نئی نسل بھی نیو جنریشن بھی اب کرسیوں پر ہی بیٹھ رہی ہے, جبکہ میں نے اکابر علماء کو دیکھا, بزرگوں کو, عمر رسیدہ علماء کو بھی, تو زمین پر ہی بیٹھتے تھے. اب نوجوان علماء بھی کرسی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, بالکل یعنی کہ وہ چینج ہو گیا نظام جو ہے نا. خیر کرسی ٹیبل پر بیٹھنے کو گناہ کا کام نہیں ہے, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ تھا, اب کلچر چینج ہے, عوام کا بھی چینج ہے, کرسی کرسی کرسی. میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ جس کو مجبوری نہیں ہے نا وہ کرسی پر نہ بیٹھا کریں. جب میرے اپنا تجربہ عرض کیا تھا میں تو مجبور ہو گیا. ڈاکٹر نے مجھے کہا کرسی پر بیٹھو, نماز کرسی پہ پڑھو, سیڑھی اترنا چڑھنا نہیں ہے, زمین پر بیٹھنا نہیں ہے, نہیں تو یوں تو یوں. تو پھر مفتی صاحب سے بات چیت کروائی, وہ ڈاکٹر میں نے مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں, بیٹھ کر نماز کیسے پڑھوں میں, باقی تو معاملات اپنے سمجھے. تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر سے ڈسکس کی اور ڈاکٹر نے مطمئن کیا ان کو. پھر مزید میں نے اپنے جو بھی اشکالات تھے وہ وارد کیے. تو پھر یہ کہ میں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کیا. اب کھانا بھی کرسی ٹیبل پر, زمین پر بیٹھنا, حالانکہ میں بیٹھ سکتا تھا ان دنوں, بیٹھ سکتا تھا, لیکن ڈاکٹر نے کچھ اپنے دلائل دیے کہ یہ نقصان ہے. وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ اور اپنے ماشاءاللہ بارش اور اچھے ڈاکٹر, مطلب یہ پروفیشنل, میرے حق میں پروفیشنل نہیں, شفیق اتاری اور بون اسپیشلسٹ, ان کا اپنی اور ڈاکٹری جو حساب کتاب تھا وہ بھی درست اپنے حساب سے انہوں نے. خیر میرا اپنا اس میں یہ حال ہوا ہے, اب میں زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا. میں پلنگ پر کبھی سوتا ہی نہیں تھا, میں عادت ہی نہیں تھی, کبھی کبھار کہیں جانا ہوا اور امرے مجبوری سو گیا پلنگ پر سو گیا, ورنہ میں نہیں سوتا تھا, میں نیچے ہی سوتا تھا. دعوت اسلامی کے پہلے سے میں نیچے زمین پر چٹائی پہ سوتا تھا اپنے گھر میں, میرا یہ معمول تھا. لیکن اب بہر حال یہ کہ اب پلنگ, اب تو نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا نا میں, یعنی کوئی پکڑ کے بھی چاہے تو بیٹھ جاؤں گا. جیسے میدان عرفات میں سائی بھائی نے مجھے پکڑ کے لٹا دیا تو میں لیٹ گیا, اٹھ نہیں سکتا میں. پھر یہ پکڑ کے اٹھا ہے تو اٹھ جاؤں, یوں ہوا تھا. اب زمین پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ میں اس لیے مشورہ بتا رہا ہوں, اپنا نعوذ باللہ گلا سکھوا نہیں کر رہا ہوں, ہنس رہا ہوں کہ میرا تو یہ حال ہوا. میری تو وہ زندگی کا دوران ابھی شاید آخری ہو, اللہ ایمان سلامت رکھے, برے خاتمے سے بچائے. ابھی جو نوجوان بیٹھے نا کرسیوں پر, یہ کوئی بھاسا سمجھے نا, تو میں ان کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں, یہ تو پچھتائیں گے, یہ کئی پچھتا رہے ہوں گے, زمین پر اس کو موفق نہیں آتا ہوگا. تو پھر یہ مسجدوں میں واز, جمعے کے خطبے, مسجدوں کے ہفتہ وار اپنے اجتماعات, بڑی رات کے اجتماعات, ساری ساری رات جو چلتے ہیں, اس میں ایسا آپ بھاگیں گے دور, کترائیں گے, بیٹھ گئے تو آپ کو ذوق شوق نہیں ملے گا. مجبوراً بیٹھے یار, ذمہ دار ہے اپنے, نہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے یوں تو یوں. اور یہ نقصان, کرسی نہیں چاہیے, کرسی کسی کو موفق نہیں آئی ہے. تو کرسی پر بھی بیٹھیں, زمین پر بیٹھیں. میں اپنے نوجوان علماء کو بھی خاص کر بولوں گا, ہے تو بڑی بات بزرگ, ہمارے بزرگ ہیں یہ, لیکن اپنی صحت خراب نہیں کریں کرسیوں پر بیٹھ کر, زمین پر بیٹھ جائیں اگر اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو, باقی آپ کی مرضی ہے. میں نے اپنے تجربے کی وجہ سے یہ مدنی پھول پہلے بھی دیے تھے, پھر ہمدردی میں دے رہا ہوں. اپنا جو یعنی کہ فزیکلی جو نظام ہے نا, اس کو اگر آپ درست رکھنا چاہتے ہیں تو زمین پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کو نوازتے تھے, دسترخوان پر زمین پر تشریف فرما کر کھانا کھاتے تھے. کرسی پر بیٹھنا تو مجھے پتا نہیں ہے, کہیں پڑھا سنا نہیں ہے, یا پڑھا سنا تو یاد نہیں ہے, بہرحال منع بھی نہیں ہے. میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, آپ کے فائدے کی بات. ایک تو کرسی پر بیٹھنا چھوڑے جتنا ممکن ہو. خیر اب تو ساری کرسیاں ہی نظر آ رہی ہیں اسکرین پر بھی, تو منع بھی نہیں ہے. خیر اور پیدل چلنے کا اہتمام کریں, پیدل یعنی یہ تھکا تھک کرسیاں سائڈ میں ہو گئی, ماشاء اللہ. چلو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے مان رکھا, پھر آئندہ ہفتے دیکھیں گے. چلو یہ بھی ایک اچھی ادا ہے, اچھی ادا ہے کہ مطلب دل جوئی والی بات ہے کہ چلو ایک بوڑھا آدمی کہہ رہا تھا کہ مان رکھ لو یار, گھر میں جا کے دیکھ لیں گے کرسی آئیے اپنے مقابلے مقدر میں. نہیں نہیں ہاتھ نہیں اٹھائے بھائی, ہاتھ نہیں اٹھائے, تو بھلائی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہ پیدل چلیں, پانی خوب پیئیں, یار پانی نہیں پیتے, और गुर्दों के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखो गुर्दे शाह बना फिरता है, विचारों कितनों के तो गुर्दे ही फेल हो जाते हैं और जिंदगी और मौत की कश्मकश में बेचारा रहता है, टेंशन में रहता है। डायलिसिस इतना तकलीफ दे, मतलब मरा ही नहीं है, अल्लाह करीम बोलते ना दुश्मन को भी ना दे ये मरस, इसमें इतने मुब्तला है, इतने केस हो रहे गुर्दों के, पानी नहीं पीते बच्चे, पानी नहीं पी रहे, पूरे दिन में आधा गिलास एक गिलास पी लिया पी लिया, तो फिर बदन का पानी निकलता है। गुर्दों को तो हर वक्त तर रहना जरूरी है, जो कुदरती एक निजाम है ना, कि कई ऐसे जरासीम होते जो मतलब इंसान के लिए जरूरी होते, वो गुर्दों में वो समझो मछली की तरह वो तैर रहे होते हैं, तो मछली पानी में तैरती, इस तरह उनको गुर्दा तर होना चाहिए। अगर गुर्दा तर नहीं है तो बाहर के जो जरासीम अंदर इधर उधर भी जरासीम होते हैं ना, वो अटैक करते हैं, पानी नहीं है ये कमजोर पड़ जाते हैं, इन पर काबिज हो जाते हैं, फिर ये मरज। तो ये तरह तरह के मसाइल हैं, गुर्दे तर अंदर से होने जरूरी हैं। पानी पीते रहे आदमी, पीता रहे पीता रहे, 12 गिलास की तो सबको, अब 12 गिलास पी लेंगे, आधा आधा पियेंगे बचेंगे 6 गिलास, तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा खूब पानी पिया। आप जमदम के बारे में तो सराहत है ना, कि जब भी पियो पेट भर के पियो, अभी से बात में कि मुनाफिकीन पेट भर के नहीं पीते, तुम पेट भर के पियो। खैर ये आबे जमजम की खसूसियत है, हर पानी के लिए नऊजो बिल्ला इस हदीस से इस्तेदलाल नहीं होगा कि जो पेट भर के नहीं पिएगा वो नऊजो बिल्ला सुम्मा नऊजो बिल्ला मुनाफिक है नऊजो बिल्ला। मैंने वैसे ही अर्ज किया कि उसमें तो सराहत है, जमजम में तो हदीस है पाक में फरमा दिया गया कि पेट भर के पियो, जब पियो पेट भर के पियो, तो आबे जमजम तो शिफा है। तहम ये कह पानी पिए, गिजा आसान गिजा लें, जूद हजम हो, और गिजा लेते अगर आसान में चबाते नहीं है, टक मारा धक्का मारा अंदर, धक्का मारा अंदर, तो ये कि चबा कर खाए, और छोटे निवाले ले, बूटी भी छोटी दांत से नोच कर छोटा हिस्सा चबा कर खाए, ताकि हजम लुआब मुंह में जो होता है ये भी उसमें मिक्स हो, और जितना बारीक चबेगा ना इतना वो आपको मुफीद होगा, और जितने बड़े बड़े पीस होंगे ना अंदर जाएंगे। दांतों को रेस्ट दे दिया आपने, आंतों को फंसा कर रख दिया, अब हाथ काम करेंगे, वो खाली हाथ काम नहीं करते, इसमें वो लुआब मुख्तलिफ अल्लाह ने निजाम रखा है, इदारे के ऐसी चीजें होंगी तो ये तकलीफ देह होती है, जल्दी हजम नहीं होती। ये तली हुई चीजें, तली हुई चीजों का तेल जो है ना, ये जैसे चावल में आपने पकौड़ा खाया ना, हमें कुछ भी नहीं होता, समोसा तला हुआ खाया कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका तेल निकल कर ये पता नहीं चलता, लेकिन ये चावलों को रोटियों को टुकड़े टुकड़े जो गए ना दीगर गिजाओं के, इन सबकी कोटिंग करता है ये तेल, ये जो वो जो कड़काया हुआ तेल जो होता है ना ये खतरनाक होता है, फ्री रेडिकल्स उसमें निकलती है, ये इतना खतरनाक होता है, सबको अनाज को अंदर जो गई ना गिजा इसकी कोटिंग कर देता है, उसको हजम होने में ये रुकावट बनता है, और फिर हाजमा तबाह, फिर तरह तरह की बीमारियां मैदे से तकसीम होती है वजूद को, समझो। अल्लाह पर अल्लाह की इबादत और कुव्वत हासिल करने के लिए एहतियात हम सभी को करना चाहिए, अल्लाह आपको भी नसीब करे, आपके सदके मुझे भी नसीब करे कि मैं एहतियात करूं और अल्लाह पाक की इबादत अच्छी तरह हम बजा ला सकें, हमारे दांत भी सलामत रहे, आंखों की बीनाई भी सलामत रहे, कानों की सुनवाई भी सलामत रहे, चाल ढाल सब दुरुस्त रहे, अगर गिजाओं में एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी बेहतरी रहेगी, वरना तो फिर देख ही रहे हालत, जवान जवान होते बेचारे और उनकी चाल स्मार्ट नहीं होती, खा 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 के और कुर्सियों पर बैठ बैठ के अपना सत्यानाश कर रखा है वजूद का। اللہ حافظ نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلامی بہن ہے جب اپنے گھر کے باہر دروازہ یا کسی اور کے گھر دروازہ ناک کرتی ہے تو اندر سے پوچھنے پر وہ کیا کیا کرے، وہ بھی اپنا نام بتایا کرے۔
یعنی گھر کی یعنی باہر سے کوئی عورت آئی نوک کیا، اندر سے پوچھا کون، سارے بتانا تو پڑے گا نا، کوئی بھی اپنی پہچان بتا دے، اپنے جیسے نام بتایا یا وہ بنتے کر کے فلاں کی بیٹی یا فلاں کی امی وغیرہ وہ گھر گئی ہے تو پھر ایسے موقع پر گھر میں جو مرد ہے اس کو چاہے گھر کی عورت کو آگے کر دے تو وہ پہچان لے گی, وہ نام بتائے گی تو آواز سن کر سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعی فلاں ہے. ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ مرد ہی کھولے دروازہ, ضروری تو نہیں ہے نا. کوئی نہ ہو مرد گھر, عورت گھر میں نہ ہو اور باہر والی آنے والی نا محرم ہے پھر تو دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے. اگر مرد اکیلا اندر اور نا محرم باہر سے اندر آنا چاہتی ہے بھلے آپ کی پڑوسن ہے پھر دروازہ کھول کے اندر لانا نہیں ہے اس کو, پھر اس کے مسائل اور ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شوگر کے مرد کے بارے میں کوئی وظائف بتا دیں.
ساتھ ہی میں یہ بھی ایک آپ سے عرض کروں گا کہ شوگر نہ ہو لوگوں کو, کیونکہ ایک بڑی تعداد تو وہ جنہیں شوگر نہیں ہے اور اب نہ جانے کب شوگر ہو جائے جو حالات چل رہے ہوتے ہیں, تو شوگر سے بچنے کی صورت جن کا شوگر ہے ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. مگر شوگر نہ ہو ایک تو یہ سوال تھا میرا, دوسرا کہ کیا میٹھا کھانے سے شوگر ہوتا ہے یا شوگر ہونے کے اور بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں؟
شوگر کا روحانی علاج 15:15 بنی اسرائیل آیت نمبر 80 ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3-3 بار اول و آخر 3-3 بار درود پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں. مدنی پنچسورہ صفحہ نمبر 244 پر بھی یہ علاج موجود ہے اور یہ جب تک مرض نہیں جاتا یہ روزانہ کرنا ہے صبح و شام. صبح و شام کی ڈیفینیشن بھی سن لیجئے, آدھی رات ختم ہونے کے بعد سے لے کر نہ آدھی رات ڈلنا جس کو بولتے ہیں, آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح, اور زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ شام. تو اس دوران جو ورد و وظیفہ پڑھ لیں گے تو وہ صبح و شام پڑھنے والا کہلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شوگر ہونے کے تو کئی اسباب, ایک تو جیسے میٹھی چیزیں مٹھائیاں خاص کر یہ وائٹ شوگر جو ہے نا یہ اس کو وہ سویٹ پوائزن کہنے میں شاید اتنا مشکل نہیں ہے, یہ زیادہ کھا لیتے لوگ, چائے میں بھی ڈبل ڈالتے, چائے ایک تو بڑا کپ لیں گے جگ میں تو بولتا ہوں اس کو جگ نما ان کا کپ ہوتا ہے, اور چائے کو پھر میں میٹھا شربت بولتا ہوں. اور ایسے لوگ عام طور پر آپ کو نظر آئیں گے بعد میں شوگر کے مریض بن چکے ہوتے ہیں, بےچارے تکلیف میں ہوتے ہیں. تو یہ گھروں کا نظام ہے, چائے گھروں کا ادھر ادھر جو بھی اپنے فیضان مدینہ میں میں نے چائے دیکھی ہے نا, میں نہیں پیتا میٹھی میں نے دیکھی ہے, یہ بےچارے مالے مفت لے رہے ہیں نا, چندے کا مالے ڈالو کوئی کل مر تو آج مر جائے یار, ایسا تو نہیں کر رہا, میٹھے زہر تو مت انڈے لو یار, ایسا ہی بھائیوں کے پیٹوں میں تو یہ پکانے والے شاید نہیں سمجھتے ہوتے کہ کتنی ڈالنی چاہیے, ہر ایک اس کا ماہر نہیں ہوتا. ہوٹل والے ہوتے ہیں ان کی برابر ان کے ہاتھ پر نپے تلے ہوتے ہیں, یہ مطلب ایسی کوئی بھول نہیں کریں گے جس سے ان کی آمدنی میں کمی آئے. لیکن عام طور پہ مطلب جو جن کو برابر آتا نہیں ہے اندھ گھڑ ہوتا ہے وہ ٹھوکم ٹھوک کر رہے ہوتے ہیں. یہ فیضان مدینہ والے جو سن رہے ہمارے ذمہ داران وہ بھی لنگر رضویہ پر بھی رحم کرے اور میرے مدنی بیٹوں پر بھی رحم کرے, یہ میں نے تفنن کے طور پر عرض کیا. تو سب اپنے حال پر اور دوسروں کے حال پر رحم کرے اور اتنی میٹھی چائے نہ پیئیں کہ پھر شوگر کہہ کر نہیں آتی, وہ آ جاتی ہے. اچھا پھر یہ کہ مٹھائی, مٹھائی بھی جو بکثرت کھاتے ہیں وہ شوگر کے مریض عام طور پہ ہو جاتے ہیں. اور زیادہ جن کا بیچنے کا کام ہوتا ہے, پیدل نہیں چلتے, مسجد میں بھی جائیں گے تو اسکوٹر پہ جائیں گے, دو قدم پر مسجد ہے, اسکوٹر تھر کر کے بیٹھے, نماز پڑھ کے تھر کر کے گھر آ گئے یا آفس پہ آ گئے یا کار. تو اس لیے یہ ایسے لوگ بھی شوگر کے مریض زیادہ جو کھاتے ہیں, ذرا شوگر خالی چینی میں تو نہیں ہوتی نا, شوگر اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے, چاول میں بھی ہوتی ہے. چاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر چاول کا ایک پانی نکال دیا جائے نا ابال کر چاول کو, غالباً بریانی تو اسی طرح بناتے ہیں کہ چاول کو ابال کے پانی نکال دیتے ہیں, تو اگر ابلے ہوئے چاول بھی کھانے ہو نا ایک پانی اس کا نکال دیا جائے ابال کر, تو پھر کہا جاتا ہے کہ پھر یہ شوگر نہیں کرتا چاول. اور بھی اس کی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں, اور چاول کے جو نقصان آتے ہیں اس سے کچھ حفاظت رہتی ہے, یہ تجربہ کار لوگوں کا یہ کہنا ہے. اس طرح مطلب اگر بندہ احتیاط کرے تو بہتری آ سکتی ہے, لیکن بعض میٹھی چیزیں شوگر نہیں کرتی ہیں. آم کا مجھے تجربہ ہے, آم جو یہ ڈائٹ والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا یہ دعویٰ کرتے ہیں آم سے شوگر نہیں ہوتا, تو تجربہ ہے کہ آم کھانے سے شوگر, میرا اپنا تجربہ ہے, مجھے شوگر میں شوگر پیشنٹ نہیں ہوں باقاعدہ, لیکن یہ کہ مجھے تجربہ ہے کہ شوگر آم سے, آم کھانے سے شوگر بڑھتا نہیں ہے الحمدللہ. تو آم میں مٹھاس تو ہے لیکن اس میں اور بھی ایک قدرتی ایسے اجزاء ہے جو شوگر نہیں ہونے دیتے مریض کو. لیکن آم کھا مت لینا بھائی, میرے اوپر آ جائیے کہ آپ نے دو لڈو کھائے ہوں گے, ایک آم کھایا ہوگا اور شوگر لڈو نے بڑھایا ہوگا, بدنام میرا آم ہو جائے گا. مدنی چینل میں آم کا بولا تھا, کھایا اور بستر میں آ گیا. اس لیے آم کھانا یا لڈو کھانا ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا, مجھے داؤ میں مت لگا دینا.
صحیح ٹائم پر آپ نے آم کا فرما دیا ہے, ابھی آم چلا گیا, آم گیا
الحمدللہ. میں نے آم کھائے, دن میں تین تین چار چار آم اس بار کھائے میں نے اللہ کی رحمت سے, مجھے شوگر نہیں پڑی. میرے ساتھ اس نے بھی آم کھائے, ہم کو الحمدللہ تجربہ ہے, پچھلے سال کا بھی تجربہ ہے کہ آم سے شوگر نہیں بڑھتی. یہ جو ڈاکٹر لوگ دعویٰ کرتے ہیں, یہ ڈائٹ والا جو گروپ ہے جو سبزیوں سے علاج کرتا ہے, پھلوں سے علاج کرتا ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے. اپنے ڈاکٹر کو سی چڑھے گا شاید میری باتیں سن کر کے, کیا بولتا ہے یہ, ہو سکتا ہے یہ کیا بولتا ہے, آم سے شوگر نہیں ہوتا, روزہ میٹھا ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں اور میں نے اپنا تجربہ عرض کیا, لیکن اب پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو آم کھانا ہے تو مہربانی کر کے مجھے دعوے پہ مت لگانا, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا, اگر وہ نہ بولتا ہے تب بھی چلو ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ رقم کی بچت ہو جائے گی آپ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
Oh,